أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن عند الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر
کا ترجمہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا دل مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے یقیناً ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا ہے اور تجھے کیا سمجھائے کہ قدر کی رات کیا ہے قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے بکثرت نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ میں سلام ہے یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے انشاءاللہ تعالی کل سے رمضان کا آخری اشرہ شروع ہو جائے گا دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک اہم بھی دنیا میں جن کو توفیق مل رہی ہے اس اشرہ میں احتکاف بیٹھیں گے دعائیں بھی توفیق ملے گی اللہ تعالیٰ ان کو مقبول دعائیں بھی توفیق دے جو احتکاف نہیں بیٹھ رہے وہ اپنے گھروں میں اپنی راتوں کو زندہ کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ یہ سورج جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آخری اشرے میں دعائیں کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایک ایسی رات کا بھی ذکر کیا ہے جو اگر میسر آ جائے تو بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو یہ رات مل گئی کیونکہ اس رات میں جو دعائیں گی مل جائیں گی وہ قبولیت کا درجہ پائیں گی پھر اس کے اور بھی وسیع معنی اور مضمون ہیں اس میں قرآن کریم نازل ہوا جو شریعت کی آخری اور مکمل کتاب ہے اس سے یہی مراد ہے کہ ایک لمبے تاریخ زمانے کے بعد ایک ایسا نبی موجود ہوا جس پر اللہ تعالیٰ نے آخری شریف کتاب کو قرآن کریم نازل فرمائی اور دین کامل کیا اور اپنی تمام ترمیم کی اس نبی جس کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا عطا فرمائی اور یہ خوشخبری بھی اس کو ماننے والوں کو دے دی کہ اب قیامت تک اس نبی کی شریعت کی ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے جاری رہے گی اب اس دنیا میں کوئی نبی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی شریعت لے کر مبوس نہیں ہوگا. ہاں زمانے کے اثر کے تحت جب دین میں بگاڑ پیدا ہوگا تو مجددین کا سلسلہ چلتا رہے گا جو اس خاتمی نبیین کی شریعت کو اس کی صحیح تعلیم کو مسلمانوں میں رائج کرتے رہیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی بھی فرمائی کہ ایک لمبے عرصے کے بعد امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور بھی ہوگا. تو بہرحال اس صورت میں مختلف مضامین چھپے ہوئے ہیں جن کو اب میں مفسرین اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالوں سے اور احادیث سے کچھ حد تک واضح کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے یہ لیلۃ القدر کی بات چل رہی ہے کہ اس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ کب آتی ہے رات اور کس طرح پتہ چلے کہ یہ رات میسر آ گئی ہے. اس بارے میں صلیفۃ امیر ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے سوال کر کے کہ کیا کوئی ایسی علامت ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ فلاں رات اس رمضان میں لیلۃ القدر تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ کچھ بجلی چمکتی ہے, ہوا ہوتی ہے اور ترشح ہوتا ہے, ایک نور آسمان کی طرف جاتا یا آتا نظر آتا ہے, مگر اول ذکر علامات ظاہر نہیں ضروری نہیں گو اکثر ایسا تجربہ کیا گیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور آخری علامت نور دیکھنے کی صلاحیت تجربے میں آئی ہے. یہ کشفی نظارہ ہے, ظاہری علامت نہیں جسے ہر شخص دیکھ سکے. فرمایا کہ خود میں نے بھی اس کا تجربہ کیا ہے لیکن جو کچھ میں نے دیکھا ہے دوسروں نے نہیں دیکھا. تو اصل طریقہ یہی ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ سے سارے انسان میں دعائیں کرتا رہے اور اخلاص سے روزے رکھے, پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی رنگ میں اس پر لیلۃ القدر کا اظہار کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے شروع سے آخر تک تمام نمازیں باجماعت ادا کی تو اس نے لیلۃ القدر کا بہت بڑا حصہ پا لیا. گویا صرف آخری دنوں میں تلاش نہ کریں بلکہ پورے رمضان میں پوری عبادات پہ جا لائیں. پھر حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے جو ایک بابرکت مہینہ ہے. خدا تعالی نے اس کے روزے رکھنے کے پرپز کیے ہیں. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں. اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے, جو اس کی فیض سے محروم کیا گیا وہ محروم کر دیا گیا. تو ایک بات تو یہ واضح ہوئی ان حدیثوں سے کہ یہی نہیں ہے کہ سارا رمضان تو نہ روزوں کی طرف توجہ دی, نہ قرآن پڑھنے کی طرف توجہ ہوئی, نہ نمازوں سے قیام کی طرف توجہ ہوئی اور آخری اشرا شروع ہوا تو ان سب عبادات کی طرف توجہ پیدا ہو گئی. نہیں, بلکہ رمضان کے شروع سے ہی عبادات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان کو چھوڑنے کی طرف توجہ ہو, بھائی بہنوں سے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دیں, میاں بھی ایک دوسرے کی طرف حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دیں, ساس بہو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دیں, تو شروع رمضان سے ہی حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی طرف توجہ ہو تو کبھی یہ موتیاں بجا لائیں گے تو جہنم کے دروازے بند ہوں گے اور جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. نہیں تو ان موتیوں کو نہ کرنے سے یہی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے لیکن زبردستی یہ برائیاں کر کے اور حضرت الباد یا حضرت اللہ ادا نہ کر کے دھکے سے جہنم کے دروازے کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے بچائے. تو یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کریں گے, ان کا ذکر اور دوسرے حصوں میں بھی آتا ہے. تو پھر ان آخری راتوں دس راتوں کی برکات سے بھی فائدہ اٹھائیں گے. ان کے سرسری عبادات سے یا عارضی طور سے آخری درسن کی عبادات سے یہ اعلیٰ معیار جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے, بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آخری عشرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنی کوشش فرماتے جو اس کے علاوہ دیکھنے میں نہ آتی. عام حالات میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی مثالیں ایسی ہیں کہ کوئی عام آدمی اتنی کر ہی نہیں سکتا, لیکن حضرت عائشہ کہ رمضان میں تو اس کی حالت ہی اور ہوتی تھی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں داخل ہوتے تو کمرے ہمت کس لیتے, اپنی راتوں کو زندہ کرتے اور گھر والوں کو بیدار فرماتے. تو یہ بھی ایک سبق ہے, جب آدمی خود اٹھے تو اپنے بیوی بچوں کو بھی اس کے لیے نمازوں کے لیے نوافل کے لیے اٹھائے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیام لیل مت چھوڑنا, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے, بلکہ جب آپ بیمار ہو جاتے تھے یا جسم میں سستی محسوس کرتے تھے تو بیٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے. دیکھیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا. یہ عمل ہم اختیار کریں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور فضلوں کو سمیٹنے کی امید کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری دس راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کے بارے میں ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں. بخاری اور مسلم میں ابو سعید خدری سے روایت نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ہم نے بھی رمضان کی پہلی دس تاریخوں میں اعتکاف کیا. اس کے خاتمے پر حضرت جبرائیل آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ جس چیز لیلۃ القدر کی آپ کو تلاش ہے وہ آگے ہے. اس پر آپ نے اور ہم سب نے درمیانی دس دنوں کا اعتکاف کیا. اس کے خاتمے پر پھر حضرت جبرائیل نے ظاہر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جس چیز کی آپ کو تلاش ہے وہ آگے ہے. اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسویں رمضان کی صبح سے تقریر فرمائی اور فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کی خبر دی گئی تھی مگر میں اسے بھول گیا ہوں, اس لیے اب تم آخری دس راتوں میں سے وتر راتوں میں اس کی تلاش کرو. میں نے دیکھا ہے کہ لیلۃ القدر آئی ہے اور میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں. اس وقت مسجد نبی کی چھت کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی اور جس دن آپ نے یہ تقریر فرمائی بادل کا نشان تک نہ تھا. پھر یہ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ اچانک بادل کا ایک ٹکڑا آسمان پر ظاہر ہوا اور بارش شروع ہو گئی. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر مٹی اور پانی کے نشانات ہیں. ایسا خاص بھی تصدیق کے لیے ہوا. صحیح بخاری مسلم نے اس کو درج کیا ہے. اور مسلم اور اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ابو سعید کی ایک اور روایت میں یہ واقعہ 21 رمضان کو ہوا تھا. پھر آپ لکھتے ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس بارے میں سب سے پختہ روایت ہے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر رمضان کی 27 رات جمعہ کی رات ہو تو وہ خدا کے فضل سے بالعموم لیلۃ القدر ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو رمضان المبارک میں لیلت القدر کی رات ایمان کی حالت میں اور نفس کے محاسبہ کی خاطر عبادت کرے تو اس کے تمام گناہ پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب اس حدیث میں دو بڑی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی یہ کہ ایمان کی حالت میں, اور دوسرے یہ کہ نفس کے محاسبہ کے لیے. اگر اس پر غور کیا جائے تو اصل ایمان کی حالت تو وہ ہے جو مکمل یقین کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ایمان ہو. مثلاً اگر یہ یقین ہے کہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے, وہ بخشنے والا ہے, تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور کرتا ہے, وہاں وہ سزا دینے کا بھی حق رکھتا ہے, اور دل اس کے خوف اور اس کی خشیت سے پگھلتے ہوں, تو اس صورت حال کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے نفس کا محاسبہ کرے, استغفار کرے, تو وہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور قدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ استغفار اور توبہ دو چیزیں ہیں. استغفار مدد اور قوت ہے جو خدا تعالیٰ سے حاصل کی جاتی ہے, اور توبہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے. فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی یہ عادت ہے, جب اس سے مدد اور قوت مانگو تو وہ عطا کرتا ہے, اور نیکیاں کرنے کی قوت عطا کرتا ہے, اور اس طرح اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے انسان. اور پھر جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تو اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی رہتی ہے, اس لیے نیکیاں کرنے کی قوت قائم رہتی ہے. تو فرمایا آپ نے کہ اسی کا نام توب الہ ہے. تو اس لحاظ سے جب آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے تو پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور نیکیاں کرنے کی توفیق بھی ملتی رہتی ہے. پھر حدیث میں آتا ہے, حضرت ابن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, عمل کے لحاظ سے ان دنوں یعنی آخری اشرے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے نزدیک عظمت والے اور محبوب کوئی اور دن نہیں, بس ان ایام میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا, اللہ تعالیٰ کی بندگی پوری طرح اختیار کرنا, اور تکبیر کہنا اور تحمید کہنا, حمد کرنا اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا, بکثرت اختیار کرو. اب یہ حدیث بھی اسی مضمون کو بیان کر رہی ہے. فرمایا کہ رمضان کے اس آخری عشرے میں مکمل طور پر اس کی بندگی اختیار کرو, کوئی باطل معبود تمہیں میرے سامنے سے ہٹا نہ سکے. ان دنوں میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کبریائی, اس کا بڑا ہونا تمہارے رہنے پر رہے, اور پھر اس کی حمد بھی کرو کہ اس کی تمہیں اتنی نعمتیں بخشی ہیں, اتنی نعمتوں سے نوازا ہے, تمہیں یہ دن نصیب کیے ہیں جن میں اس نے تمہارے بخشش کے سامان پیدا فرمائے, اور سب سے بڑھ کر یہ, اور اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے, کہ اس نے خالص اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں یہ دن بخشے جس میں ہم خالص ہو کر اسی کی طرف جھکتے ہوئے اس سے مدد چاہتے ہیں. ایک روایت ہے حضرت رمضان کی برکات کے بارے میں, حضرت سلمان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری روز مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, اے لوگو, تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فزن ہونا چاہتا ہے. اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کو قیام کرنے کو نفل ٹھہرایا ہے. ہوگا شہر اول ہو رحمتن و اوسط ہو مغفرت و آخر ہو اکو من النار. وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی اشرہ رحمت ہے اور درمیانی اشرہ مغفرت کا موجب ہے, اور آخری اشرہ جہنم سے نجات دلانے والا ہے. پھر ایک عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, اگر مجھے علم ہو جائے کہ کون سی رات لیلت القدر ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں. فرمایا کہ تم یہ دعا کر کہ اللہم انا کافرون تحب الافوا فاعفونی. اے اللہ, تو مجھے معاف کرنے والا ہے, اے اللہ, تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے, بس تو مجھے بھی بخش دے اور معاف فرما دے. اب اس حدیث میں یہ بڑے خوبصورت اور بڑے جامع دعا سکھائی گئی ہے. اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے گناہوں سے درگزر کر دے، مجھے معاف کر دے. فرمایا کہ رمضان کی درکار سے تمہیں مجھے شاید یاد فرمایا، مجھے توفیق دی کہ میں نے روزے رکھے، تیری عبادت کی، کچھ مغفرت کرے کی، اپنے گناہوں کی کچھ معافی مانگی، کچھ مکمل یقین اور ایمان مجھے حاصل ہوا. اور آج تمہیں مجھ پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں نے تمہاری دعاؤں کو سنا، تمہاری گریہ گزاری کو سنا، مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا اور مجھے لیلۃ القدر دکھائی، تو میری یہ دعا ہے کہ میرے اندر کی تمام برائیوں کا نام نشان مٹا دے، میرے گناہوں کو یوں دھو ڈال جیسے یہ کبھی تھے ہی نہیں. تو بادشاہ ہے، تیرے خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی اگر تو یہ سلوک میرے ساتھ کرے. اور پھر یہ سلوک کی کر کہ مجھے کبھی ان باتوں کا، ان غلط حرکات کا خیال تک بھی نہ آئے جو میں ماضی میں کر چکا ہوں. اور رمضان کے بعد ہمیشہ میں پاک صاف ہو کر اور تیرا بندہ بن کر رہوں، اور یہی چیز ہے جسے تو اپنے بندوں کے لیے پسند کرتا ہے. ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلوک کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیث میں مذکورہ لیلۃ القدر کی ایک جہت سے اسی لیلۃ القدر سے تعلق رکھتی ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، اور یہ کہ ایمانوں کی روح سے اصل لیلۃ القدر وہی رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، اور صرف اس کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اور اس عہد کو تازہ کرنے کے لیے جو نزول قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت سے باندھا تھا، اس نے لیلۃ القدر مقرر کی ہے. اور اس فائدہ کو مد نظر رکھ کر کہ امت کے کمزور لوگ بھی کم سے کم 10 راتوں تک وہ عبادت کر لیں، اس نے رمضان کی آخری 10 راتوں میں اسے چھپا دیا ہے اور موجود رات مقرر نہیں کی، تاکہ اس کا قیام صرف ایک رسم ہو کر نہ رہ جائے جسے اسلام بہت ناپسند کرتا ہے. اب جو چاہے رمضان کی آخری راتوں میں اسے تلاش کر سکتا ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو 10 راتوں میں تلاش کرے گا اسے دین کے ساتھ پہلے سے زیادہ لگاؤ ہو جائے گا، اور اس کے دل میں دین کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور اس سے یہ امید کی جا سکے گی کہ پہلی غلطیوں کو چھوڑ کر پورے طور پر خدا تعالیٰ کی طرف جھک جائے، اور کسی وقت اس کی ہر رات ہی لیلۃ القدر ہو جائے. اور خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ میں وہ فرماتے ہیں کہ لیل ظلمت اور قدر، اور قدر دال کے سکون کے ساتھ، یعنی قدر نہیں کہنا قدر کہنا ہے، بمانی مرتبہ، یہ دونوں صفتیں ایک جگہ اکٹھی کی گئی ہیں. لیلۃ القدر ایک خاص رات رمضان شریف کے آخر دہاکہ میں ہے جس کا ذکر سورۃ الفجر میں واللیل اذا یسر میں بھی کیا گیا ہے. اور ایک جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور دوسری جگہ فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر. ان دونوں آیتوں کے ملانے سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان شریف میں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی زیادہ تشریح کر کے یہ پتہ دیا کہ لیلۃ القدر رمضان شریف کے آخری دہاکہ کی تیاری پاک راتوں میں ہوا کرتی ہے. فرماتے ہیں کسی سال 21ویں شب کو، کسی سال 23 یا 25 یا 27 یا 29ویں شب کو. اس شب کے فضائل صحیح حدیثوں میں بے حد بیان فرمائے ہیں. پھر فرمایا انا انزلناہ کا مرجع جس طرح قرآن شریف سمجھا گیا ہے، اسی طرح اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی مراد ہے. اسی لیے انزلناہ فرمایا کہ قرآن اور منزل علیہ القرآن دونوں ہی مرجع ٹھہرے ہیں، ورنہ انزل نہ ہو حاضل قرآن فرمانا کوئی بعید نہ تھا، بعید بات نہ تھی. لیل وہ ظلمت کا زمانہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سے پہلے کا زمانہ تھا، جس کو عام طور پر ایام جاہلیت کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور قدر کے ساتھ مل وہ قابل قدر زمانہ ہے جس زمانے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شروع ہوئی، اور اس کی مدت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے کئی سال کی مدت تھی، جس میں ابتدا الی آخر سارے قرآن شریف کا نزول ہوا. ایک طرف ظلمت کے ایام ختم ہوئے اور دوسری طرف قابل قدر زمانہ شروع ہوا، اس لیے یہ متضاد صرف لیل اور قدر یہاں اکٹھے ہو گئے. حضرت مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ معنی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. چونکہ پہلی صورت میں قرآن کریم کا ذکر آ چکا تھا, اس لیے یہاں بجائے یہ کہنے کے کہ انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر, اللہ تعالیٰ نے صرف اس کی طرف امید پھیر دی اور کہہ دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کیونکہ یہ بات ہر شخص پہلی صورت پر نظر ڈال کر آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا تھا اور اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ قرآن کریم کا خاص طور پر نام دیا جاتا. لیل صرف مایا کے لیلا اور لیل کے معنی رات کے ہوتے ہیں, اور لیل کا لفظ 79 قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اور لیلا کا لفظ صرف 8. اور فرمایا کی عجیب بات ہے کہ لیلا کے استعمال نزول کلام الہی یا اس کے متعلقات کے ساتھ استعمال ہوا ہے, یعنی ایسے احکامات جب دینے دیے گئے ہوں یا شریعت پر کوئی بات کی گئی ہے تب لیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور یہ ہم اتفاق نہیں بلا سکتا, ضرور اس میں حکمت ہے اور لیل اور لیلہ کے استعمال کا یہ فرق بے معنی نہیں. پھر مسلم بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے کامل بروزوں کی طرف اشارہ ہے, لیکن چونکہ ناقص بروز ہی بروز ہی ہوتا ہے اس لیے آیت ناقص بروزوں کے متعلق بھی اشارہ کرتی ہے, یعنی ایسے زمانے کے مسلمین کی نسبت بھی جب کہ کامل تاریکی تو نہیں آئے گی لیکن ایک نئی زندگی کی ضرورت انسان کو محسوس ہوگی. حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر صدی کے سفر دنیا کو ایک نظر ہوشیار کرنے والے کی ضرورت پیش آتی ہے, اور اسلام میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صحیح اس کے ساتھ پر مجدد بھیجتا رہے گا. ان مجددوں کے متعلق بھی اسی آیت میں پیشگوئی موجود ہے کہ کیونکہ وہ بھی جزوی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہوتے ہیں اور ایک جزوی تاریخ رات میں ان کا ضرور ہوتا ہے. تو فرمایا کہ شہر کے معنی عالم کے بھی ہیں, ان معنی کی روح سے اس آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ اس لیلۃ القدر میں جو معارف اور علوم کھلے ہیں وہ ہزار عالم سے بہتر ہیں. اس مضمون سے مسلمانوں کو اس طرح کی توجہ دلائی گئی ہے کہ جب بھی اسلام پر کوئی مصیبت کا زمانہ آئے انہیں علماء ظاہر کی امداد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, مولویوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ وہی ہمیں سبق دیں, بلکہ انہیں چاہیے کہ ایسے تاریخ زمانوں میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی امداد کی طرف نظر رکھا کریں کہ جو کچھ آسمانی امداد اور ہدایت سے انہیں حاصل ہوگا وہ ظاہری علماء کی مجموعی کوششوں سے حاصل نہ ہو سکے گا, مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ زمانہ اسلام کے گزشتہ زمانوں سے زیادہ تاریخ ہے, بعد زمانہ نبی ایسا سخت زمانہ اسلام پر کبھی نہیں آیا, لیکن مسلمان اس بلا سے دور کرنے کے لیے انسانوں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں بہ نسبت خدا کے. خدا تعالیٰ نے ان دنوں میں بھی حسب اشارات قرآن اور حسب وعدہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اپنا ایک معمول بھیجا ہے, لیکن لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں بلکہ خود ساختہ علاجوں کی طرف مائل ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہی ان کی حالت پر رحم کرے. آج بھی دیکھ لیں یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں اور بظاہر احکامات کے لائحہ پر عمل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے انکاری ہیں, آپ کے بھیجے ہوئے معمول کی تذکیر کو تکفیر کر رہے ہیں, اس کو انکار کر رہے ہیں, اس لیے اللہ کے فرضوں کے وارث نہیں ٹھہر رہے, بلکہ آج کل جو حالات ہیں وہ اس طرح خوفناک ہیں اور ایسے بھیانک نتائج کی طرف جا رہے ہیں کہ ایم جی کو تو بہرحال امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ ان دنوں میں خاص طور پر دعائیں کریں, رمضان کے دنوں میں اور آخری عشرے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے, اتنے لمبے عرصے کی اندھیری رات دیکھنے کے بعد بھی ان کو عقل نہیں آ رہی, نام نہاد علماء نے ان کو غلط راستے پر ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ امت کے ایسے علماء نام نہاد علماء سے نجات دے. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہزار مہینوں میں چونکہ 30,000 راتیں ہوتی ہیں, اس لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے لیے مانے ہوئے کہ تم اس زمانے کا کیا ذکر کرتے ہو یہ زمانہ تو 30,000 زمانہ سے بڑھ کر ہے، اگر بعد میں تاریکی کے 30,000 دور بھی آ جائیں تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بے قیمت کا زمانہ بے قیمت قرار نہیں دیا جا سکتا، تب بھی یہی کہا جائے گا کہ وہ زمانہ آئندہ آنے والے سب زمانوں سے بڑھ کر تھا، کیونکہ اس زمانے میں اسلامی حکومت کا وہ ڈھانچہ قائم کر دیا گیا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنے والا اور ان کی مشکلات کو پورے طور پر دور کرنے والا ہے۔ حضرت عبدالعزیز مسیح محمود علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک لیلۃ القدر تو وہ ہے جو پچھلے حصہ رات میں ہوتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ تجلی فرماتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا اور استغفار کرنے والا ہے جو میں قبول کروں، لیکن ایک معنی اس کے اور ہیں جس سے بدقسمتی سے علماء مخالف اور منکر ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو ایسی رات میں اتارا ہے کہ تاریخ و تار تھی اور وہ ایک مستعد مسئلے کی خواہاں تھی، خدا تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جبکہ اس نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پھر جب انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ تاریخی میں پڑا رہے، ایسے زمانے میں بتدا اس کی ذات جوش مارتی ہے کوئی مسئلہ پیدا ہو، بس انا انزلنا فی لیلۃ القدر اس زمانے ضرورت کے بیشت آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دلیل ہے۔ بس آج بھی آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ایک لمبے زمانے کی تاریخی کے بعد مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبعوث ہونا ہے اہم ضروری تھا۔ ہم کی خوش قسمت ہیں کہ عبدالعزیز مسیح علیہ السلام کو مان کر اس زمانے میں ہم نے ایک لیلۃ القدر کا نظارہ دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ رمضان میں آنے والی لیلۃ القدر کے نظارے ہمیں دکھائے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ مجددین پر جب اس پیشگوئی کو چشمہ کیا جائے گا تو منکل امر کے معنی سب امور کے نہیں ہوں گے بلکہ سب وقتی ضرورت کے امور کے ہوں گے، یعنی جس جس خرابی کی اصلاح کے لیے ہمیں ملائکہ کی ضرورت مدد کی ضرورت ہوگی ان خرابیوں کی اصلاح کے لیے ملائکہ نازل کر دیے جائیں گے، یا اسلام کی ترقی کے لیے جن امور کی انہیں ضرورت ہوگی ان امور میں انہیں ملائکہ کی مدد حاصل ہوگی۔ گویا منکل امر کے معنی ہوں گے کہ کل ضروری امور، لیکن جو موجود جو ضروری کامل کے طور پر ظاہر ہوں گے چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ضرور ہوں گے، اس لیے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس آیت کے یہ معنی تھے کہ پرانی شریعت کو ہر لحاظ سے کامل کیا جائے گا، اسی طرح ان کے متعلق اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ اس زمانے میں قرآن کریم کی ساری خوبیاں مخفی ہو جائیں گی، تب اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنے ملائکہ کو نازل فرمائے گا اور قرآن کریم کی تمام خوبیوں کو دنیا پر دوبارہ ظاہر کرے گا۔ اس صورت میں منکل امر کے معنی صرف ضروری امور کے نہیں ہوں گے بلکہ تمام امور کے ہوں گے، یعنی کوئی امر ایسا نہیں ہوگا جس کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول نہ ہو۔ حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سورۃ القدر میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جب وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اندھیروں میں گر جائیں گے تو لیلۃ القدر کا زمانہ آئے گا اور روح زمین پر نازل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا اسے اتارے گا اور اسے مجدد بنا کر محبوس فرمائے گا، اور روح کے ساتھ ملائکہ بھی نازل ہوں گے جو لوگوں کے دلوں کو حق اور ہدایت کی طرف کھینچ کر لائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہ عادت اللہ اسی طرح سے جاری ہے کہ جب کوئی رسول یا نبی یا محدث اصلاح خلق اللہ کے لیے آسمان سے اترتا ہے تو ضرور اس کے ساتھ اور اس کے ہم رکاب ایسے فرشتے اترا کرتے ہیں کہ جو مستعد دلوں میں ہدایت ڈالتے ہیں اور نیکی کی رغبت دلاتے ہیں اور برابر اترتے رہتے ہیں جب تک کفر و ضلالت کی ظلمت دور ہو کر ایمان اور راست بازی کی صبح صادق ذمہ دار ہو، جیسا کہ اللہ جل شان فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر، سو ملائکہ اور روح القدس کا تنزل یعنی آسمان سے اترنا اسی وقت ہوتا ہے جب ایک عظیم الشان آدمی خلعت و خلافت پہن کر اور کلام الہی سے شرف پا کر زمین پر نزول فرماتا ہے، روح القدس خاص طور پر اس خلیفہ کو ملتی ہے، اور جو اس کے ساتھ ملائکہ ہیں وہ تمام دنیا کے مستحق دنوں پر نازل کیے جاتے ہیں، تب دنیا میں جہاں جہاں جوہر قابل پائے جاتے ہیں سب پر اس نور کا پرتو پڑتا ہے، اور تمام عالم میں ایک نورانی پھیل جاتی ہے، اور فرشتوں کی پاک تاثیر سے خود بخود دلوں میں نیک خیال پیدا ہونے لگتے ہیں اور توحید پیاری معلوم ہونے لگتی ہے، اور سیدھے دلوں میں راست پسندی اور حق جوئی کی ایک روح پھینک دی جاتی ہے، اور کمزوروں کو طاقت ادا کی جاتی ہے، اور ہر طرف ایسی ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ جو مسلح کے مدعا اور مقصد کو مدد دیتی ہے، ایک پوشیدہ ہاتھ کی تحریک سے خود بخود لوگ صلاحیت کی طرف کھسک کے چلے آتے ہیں، اور قوموں میں ایک جنبش شروع ہو جاتی ہے، تب ناسمجھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ دنیا کے سوالات نے خود بخود راستے کی طرف پلٹا کھایا ہے، لیکن در حقیقت یہ کام ان فرشتوں کا ہوتا ہے کہ جو خلیفۃ اللہ کے ساتھ آسمان سے اترتے ہیں اور حق کے لیے حق کے قبول کرنے اور سمجھنے کے لیے غیر معمولی طاقتیں بخشتے ہیں، سوئے ہوئے لوگوں کو جگا دیتے ہیں، اور مستوں کو اشعار کرتے ہیں، اور بہروں کے کان کھولتے ہیں، اور مردوں میں زندگی کی روح پھونکتے ہیں، اور ان کو جو قبروں میں ہیں باہر نکال لاتے ہیں، تب لوگ یکساں آنکھیں کھولنے لگتے ہیں، اور ان کے دلوں پر وہ باتیں کھلنے لگتی ہیں جو پہلے مخفی تھیں، اور در حقیقت یہ فرشتے اس خلیفۃ اللہ سے الگ نہیں ہوتے، اسی چہرہ کا نور اور اسی کی اہمیت کا آثار اہمیت اور اسی کی ہمت کے آثار جو لیا ہوتے ہیں، جو اپنی قوت مقناطیسی سے ہر ایک مناسبت رکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، خواہ وہ جسمانی طور پر نزدیک ہو یا دور ہو، اور خواہ آشنا ہو یا بکولی بیگانہ اور نام تک بے خبر ہو. غلط اس زمانے میں جو کچھ نیکی کی طرف حرکتیں ہوتی ہیں اور راستے کے قبول کرنے کے لیے جوش پیدا ہوتے ہیں، خواہ وہ جوش ایشیائی لوگوں میں پیدا ہوں یا یورپ کے باشندوں میں یا امریکہ کے رہنے والوں میں، وہ در حقیقت انہیں فرشتوں کی تحریک سے جو اسے خلیفۃ اللہ کے ساتھ اترتے ہیں ظہور پذیر ہوتے ہیں. یہی الہی قانون ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن مقاصد کے ساتھ قدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے ہیں ان کو ان مقاصد کو پورے ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں میں دیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو حضرت فاطمہ الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے کے نظارے ہمیں دکھائے، اور ان دنوں میں کل دنیا کے ہندوؤں کے لیے بھی بہت دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ہر ہندو کو محفوظ رکھے اور اس حقیقی اور سچا مسلمان بنائے. خاص طور پر پاکستان اور بنگلہ دیش کے ہندوؤں کے لیے خاص طور پر دعائیں کریں. ہر وقت شر پسندوں کے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں. گزشتہ دنوں میں ہماری مسجد میں بنگلہ دیش میں ایک مفلس ہندو کو شر پسندوں نے شہید کر دیا. اللہ تعالیٰ ان تمام جگہوں پر شر پسندوں کو عزت کا نشان بنائے. اور اسی طرح ہندوستان میں بعض جگہوں سے خبریں آتی ہیں کہ شر پھیلائے جا رہے ہیں اور تنگ کیا جا رہا ہے بعض جگہ ہندوؤں کو. تو اللہ تعالیٰ ہر ہندو کو محفوظ رکھے، اور بہت دعائیں کریں ان دنوں میں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جلد فتح کے سامان پیدا فرمائے. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.